بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم
صلوات پڑھی محمد والے اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اور یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جانوں اور ثمرات کی کمی سے، اور اے رسول صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یعنی ان آزمائشوں میں جو ڈٹے رہیں گے، مقابلہ کریں گے، انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا صفت ہے ان کی؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ لوگ ہیں یہ صابر، صابرین وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، لہذا ہم مصیبت سے کیوں گھبرائیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ توجہ کیجیے، یہ جو آخری لفظ ہے نا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو آزمائش میں، دین کی راہ میں آزمائش جو آتی ہے، جو اس میں ڈٹ جاتا ہے میدان میں اور چھوڑ کے نہیں بھاگتا کسی ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس وقت، وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے، اور جو چھوڑ کے چلا جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جب امام مظلوم نے دعوت دینا شروع کی کہ میرے ساتھ آؤ، میرا ساتھ دو، یزید بد کردار ہے، بد عمل ہے، فاسق ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جانوروں سے کھیلتا ہے، تو اب جو لوگ حسین کے ساتھ آئے کربلا میں، ڈٹے رہے آزمائش میں، قرآن کی آیت سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گی یہ جو آئے ہوئے ہیں نا، جو ڈٹ گئے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو باقی تمام نظریات جو حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں آئے، چاہے انہوں نے کوئی اپنے نہ آنے کی علمی دلیل دی ہو، چاہے غیر علمی دلیل دی ہو، چاہے جو بھی کیا ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور خود بخود پتہ چل گیا کہ باقی پھر گمراہ ہے جو یہ کام نہیں کر۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ آ چکے آخری مجلس ہے، تو تھوڑا سا خلاصہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں جو ہم نے بات چیت کی ہے، اور تھوڑی سی بات ہم ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیں۔ قرآن کی آیات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے۔ جب یہ آیت اتری تو اس کم سے جس کو ہم ترجمہ کر رہے ہیں تمہیں آزمائیں گے، یہ تمہیں سے مراد کون لوگ تھے؟ رسول اللہ کے ساتھی۔ تم رسول کی جماعت میں شامل ہوئے ہو تو تیار ہو جاؤ، آزمائش ہو۔ وہ دور گزر گیا، مولا علی کا دور آ گیا مثال کے طور پر، فرض کریں وہ تمام لوگ جو اس وقت موجود تھے رسول اللہ کے صحابہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ تمام لوگ دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ آیت ختم ہو جائے گی؟ یہ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم کہیں وہ تو جو پہلے جب رسول اللہ کے زمانے میں لوگ تھے اور یہ آیت اتری وہ مراد تھے، وہ تو سارے مر گئے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، چلے گئے۔ یعنی قرآن جنہیں کہہ رہا تھا تم، وہ تو گئے۔ ایسا نہیں، رسول اللہ گئے دنیا سے، اپنا راستہ چھوڑ گئے۔ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر رسول کے ساتھیوں سے کوئی بات کی جا رہی ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں رسول کی جماعت میں شامل ہوں، مجھے رسول کا ماننے والا کہا جائے، تو وہ پھر اس زمانے کے لوگوں سے جو کہا جا رہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اب وہ آیت مجھے کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، ورنہ تو بندہ سارا قرآن پڑھے گا اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں لے گا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، اس کی ایک قرآن کے اندر سے مثال دوں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے۔ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکہ سے، تو مدینہ میں بہت سارے یہودی رہتے تھے۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں، جب یہودیوں سے بات شروع ہوتی ہے حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کے بعد بنی اسرائیل کی داستان شروع ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ ان سے اس طرح بات کرتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی تھی۔ یہ جن سے بات ہو رہی ہے ان کو اللہ نے دی تھی تورات، کی نے دی تھی، ان کے بزرگ تھے، ٹھیک ہے، کئی صدیاں گزر گئی تھی حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے، اور آگے چلے اللہ ان کو اپنے احسان یاد کراتا ہے۔ بات کن سے ہو رہی ہے؟ مدینہ کے یہود سے، رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں سے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون سے نجات دلوائی تھی۔ آگے سے بندہ کہے میں تو پیدا ہی ابھی ہوں، آلِ فرعون کب کی تھی، یہ کیا بات کر، تمہیں نجات دلائی تھی جب تمہارے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا ہم نے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اب اور واضح تاکہ آپ کے ذہنوں میں ہو جائے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا، کیا کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر على طعام واحد، ہم ایک قسم کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہم تنگ آ گئے من و سلوہ کھا کھا کے۔ من و سلوہ کن پہ اترتا تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے کے،
اور اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں سے کہ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے. تو یہ جو تم ہوتا ہے قرآن کا تم, بندے نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں اس تم کی زد میں ہوں کہ نہیں ہوں. اگر تعریف ہو رہی ہو تم کہہ کر, اس کا مطلب ہے اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر مذمت ہو رہی ہو تم کہہ کر, اس کا مطلب ہے برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن جب مذمت کرتا ہے, توجہ کیجئے, قرآن کریم یعنی اللہ جب مذمت کرتا ہے کسی کی, تو صرف یہ نہیں کہتا تم برے ہو, یہ بھی بتاتا ہے تمہیں کیوں برا کہہ رہا ہوں. ورنہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں, سب کے سب انسان, مسلمان ہو, مسیحی ہو, یہودی ہو, کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو, اللہ کو بھی نہ مانتا ہو, تب بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس معیار یہ نہیں ہے, یاد رکھیے, کہ یہ والی قوم مجھے پسند ہے اور یہ والی قوم مجھے پسند نہیں. جب تک کہ بتا نہ دے یہ کیوں پسند ہے اور یہ کیوں ناپسند. اللہ تعالیٰ کہے مجھے مثلا جن کے رنگ سفید ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں اور جن کے رنگ کالے مجھے اچھے نہیں لگتے. اللہ کہہ ہی نہیں سکتا, کیوں؟ کالے کو کالا اور گورے کو گورا اس نے خود بنایا ہے. آپ ایک اپنے بچے کو اچھے کپڑے پہنائیں, نئے کپڑے لا کے عید پہ پہنائیں, اور دوسرے کو خود ہی پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنا دیں, اور پھر آپ کہیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نئے کپڑے والا, لوگ کیا کہیں گے, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو نے اس کو پہنائی نئے کپڑے ہیں تو اس نے پیارا ہی لگنا ہے, بےچارے پھٹے پرانے کپڑے والا کہاں پیارا لگے. تو مخلوق سب اللہ کی ہے. جو چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو ملی, آپ کس گھر میں پیدا ہوئے, کس خاندان سے تھے, کس علاقے سے تھے, اس بنا پر آپ کو کوئی پرائیورٹی قیامت کے دن نہیں دی جائے گی, نہ کوئی اعتراض کیا جائے گا. کسی شیعہ کو اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا, توجہ سے سنیے گا, کہ یہ پیدائشی شیعہ ہے یہ باقیوں سے اچھا ہے. پیدائشی کہہ رہا ہوں, حقیقی نہیں, پیدائشی. یہ کیونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا یہ جنت میں جائے گا. اس کو 100 میں سے ٹوٹل نمبر 100 ہیں, 25 نمبر اس لیے کیونکہ یہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا. دوسرے والے دھرنا دے دیں گے وہاں پر, یا اللہ تو نے پیدا کیا ہمیں بھی ادھر کر دیتا. یہ جو 25 نمبر آپ دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا, اس کا کمال تھوڑی ہے, آپ نے پیدا کیا. تو آپ کہتے ہیں میں عادل ہوں, تو پھر اگر اس کو 25 ملنے ہیں آپ کی مرضی سے پیدا ہونے کے, تو ہم بھی تو آپ کی مرضی سے پیدا ہوئے نا, جگہ فرق ہے, ہمیں بھی 25 نمبر دیں پھر. باقی 75 میں ہمارے اعمال چیک کر لیں, لیکن اس 25 سے تو محروم نہ کریں. اس پر آپ کو نہیں ملے گا, سفید رنگ تھا نمبر مل جائیں, کالے رنگ پہ نمبر کٹ جائیں, یا کالے پہ مل جائیں مثلا سفید پہ کٹ جائیں. آپ کو کس چیز کے نمبر ملیں گے؟ قرآن کیا بتاتا ہے کہ جو تم نے خود کیا ہے, جو تم نے عمل کیا ہے اس کے نمبر ملیں گے. اب یہاں پہ ایک اہم بات سن لیں, کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے, بلکہ پہلے میں قرآن والا بیان کر دوں, جو یہودی تھے وہ کہتے تھے ہمارے جد پتہ کون ہے, کون ہے بھائی؟ ابراہیم خلیل, وہ اللہ کا نیک نبی, وہ اولو العزم نبی, وہ حضرت ابراہیم پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے جد ہیں. پھر کہتے تھے اور پتہ کون, اسحاق, پھر یعقوب, اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، لقب ہے، یعقوب، یوسف، موسیٰ، سب ہمارے بزرگ ہیں۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ، اور ان کی بزرگی بیان کر کے کیا کہتے تھے، کیونکہ اتنے اچھے ہیں ہمارے بزرگ لہذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ ذرا انداز دیکھیے، استدلال، نتیجہ نکالنے کا، کیا دلیل دے رہے ہیں اور کیا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ کہتے تھے ہم پکے جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کیوں، تم کیا خصوصیت تمہارے میں؟ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی فیورٹ قوم ہیں، اللہ کی فیورٹ قوم ہے، ہمارے یہ بزرگ ہیں، ابراہیم، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، پھر ان کی اولاد، پھر اس کے بعد یوسف، پھر موسیٰ، یہ سب ہمارے بزرگان ہیں، اتنے اچھے بزرگ اللہ نے ہمیں دیے ہیں لہذا ہم دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چونکہ قرآن معیار بتاتا ہے، یہ سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ نے فرمایا، یہ میں بتا رہا اس لیے ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہماری قوم میں بھی آیا ہوا ہے، یہی سوغات یہودیوں سے چلتی ہوئی مسیحیوں میں گئی، مسیحیوں سے چلتی ہوئی مسلمانوں میں آ گئی، اور ہمارے اندر بھی اس کی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے، جب میں بات کروں گا آپ خود جان لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا کہ یہ جن کے تم نام لے رہے ہو نا، وہ تو اللہ کے اطاعت گزار تھے اور تم ایک نمبر کے بےمان ہو۔ ابراہیم کو دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، یعقوب کو دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، یوسف کو دیکھو، اپنے کارستانیاں دیکھو۔ یہ بات کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تلک امتن قد خلت، یہ جن پہ تم فخر کر رہے ہو نا، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اپنے کام کر کے گزر گئے، چلے گئے۔ تم کہہ رہے ہو کیونکہ وہ بڑے بزرگ تھے لہذا تم بخشے جاؤ گے، کیا فرمایا؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ کی آیت جو ہے وہ الٹے سیدھی چیزوں کے نشے، نظریات کے نشے اتار دیتی ہے، صفائی کر دیتی ہے۔ تلک امت ان قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، جن پہ فخر کرتے پھر رہے ہو، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال جو انہوں نے کیے تھے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم کسبی کمائیاں کر رہے ہو۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ کیا کرتے تھے وہ ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے بزرگ کتنے اچھے تھے اور تم کو ہمارا بزرگ ابراہیم، ہم کہ چلو جنت۔ اب یہ فارمولا ہے قرآن کا تا قیامت، اسی فارمولے کو آپ اٹھا کر اسلام میں لے آئیے۔ کوئی بندہ کہے ہمارا نبی اتنا اونچا، نبیوں کا سردار، اللہ کیا کہے گا؟ تو خود کیا کرتا ہے؟ نبی تو سردار ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر نبی اتنا اونچا ہے تو تو باقی سب سے اچھا ہوتا اپنی پرفارمنس میں، اپنے اعمال میں، لیکن اگر تو صرف اسی پہ خوش ہے، خود تو جو مرضی کرتا پھر رہا ہے، جیسی مرضی زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی پوچھے تو کہتا ہے ان کے صدقے ہم بھی پار ہو جائیں گے، تو قرآن آپ کو قیامت تک جواب دے چکا ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ مسیحیوں نے کہا حضرت عیسیٰ پر اتنے ظلم ہوئے، انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، نتیجہ یہ ہے کہ ان کی امت پکی جنتی ہوگی، امت کے گناہ بخشے گئے حضرت عیسیٰ کی مصیبتوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے تم اللہ کے لاڈلے ہو، عیسیٰ سے کوئی دشمنی تھی اللہ کو، کہ تم دو نمریاں کر رہے ہو تمہیں یا نہ یہاں پکڑے نہ وہاں پکڑے، اور عیسیٰ مارے کھائیں تاکہ بدماش بخشے جائیں، یہ منطق ہے. تو کچھ لوگوں نے اسی کو امپورٹ کر کے تشیعوں میں داخل کر دی. کیسے؟ مولا حسین کے اتنے مصائب ہیں کہ ان کے ماننے والے بخشے جائیں. مصائب ان کے ہیں، بخشا کون جائے گا؟ جو مولا حسین کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہتا. ایک دفعہ ہے کہ جیسے ہم، ہمارا موضوع بھی یہی ہے نا، عزاداری روح بیداری. ایک دفعہ امام حسین کو نہیں جانتا، سنتا رہا، مثلا بچپن سے سنتا رہا سنتا رہا، خدا نخواستہ غلط عادتیں بیچ میں آ گئی تھی، لیکن مجلس میں بیٹھ کے ایک دن اسے پتہ چلا کہ حسین تو بہت اونچا ہے جو میں سمجھی بیٹھا ہوں اس سے. حسین کا تقاضا مجھ سے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کام کرو، بلکہ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے، یہ تو ایک سکول ہے، یہ تو ایک کلاس روم ہے. ایسا کلاس روم ہے کہ جہاں پر حسین انسانوں کو بلاتے ہیں اور ان کو انسان بناتے ہیں اگر انسان نہ ہو تو. یعنی حسین ان میں وہ روح پھونک دیتے ہیں جو حسین کے اپنے اندر تھی. کون سی روح؟ انسانوں کو اللہ کا اطاعت گزار بنانے کی، سچائی کی، رحم کی، عطا کی، شجاعت کی، استقامت کی، صبر کی. یعنی یہ فرش عزا، یہ صفات یہاں پر آنے والوں کے اندر پیدا کرنے کی، تاکہ تیار ہوں اس فرش عزا سے وہ لوگ کہ جن کا بارہویں امام کو انتظار ہے. یہ بھی آپ سن لیں، آپ ذرا غور کریں گے نا، ہم کہتے ہیں ہم منتظر ہیں، ہم منتظر نہیں ہیں، وہ منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں کہ یہ کب تیار ہوتے ہیں. جھوٹ بولنے والا منتظر نہیں ہے، سچا منتظر ہے. چور کبھی پولیس کا منتظر ہوتا ہے؟ چور چوری کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ پولیس بھیج دے مجھے پکڑ لے. چھپ کے رات کو جا رہا ہو گھر، کسی کی دیوار پھلانگے، ساتھ ساتھ دعا مانگ رہا ہو، یا اللہ پولیس بھیج دے، یا اللہ پولیس بھیج دے. نہیں کرے گا نا. منتظر کون ہے؟ جسے پتہ ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ دنیا میں عدل قائم کریں گے. یہ خود ہی عدل کے خلاف کام کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ خود ہی کرپشن پھیلانے میں لگا ہوا ہے، یہ خود ہی بدکاری کرنے میں لگا ہوا ہے، تو کیسے منتظر ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط تصور ذہن میں ڈال دیا گیا ہو. میری باتوں پہ غور کیجئے، امام کے بارے میں تصور غلط ذہن میں ڈالا گیا ہو. امام حسین علیہ السلام کا صحیح تصور کیا ہے؟ ذکر امام تجھے یہاں تیری اصلاح کرے گا اور وہاں نجات کروا دے گا. ذکر، حقیقی ذکر حسین کا دو جگہ اثر ہے، ایک جگہ نہیں، اور ترتیب کے ساتھ ہے. ذکر حسین، نام حسین، حب حسین، پہلا اثر اسی دنیا میں تیرے اوپر ڈالے گا اور دوسرا اثر آخرت میں تجھے دکھائی دے گا. اور اگر ذکر حسین دنیا میں تجھ پہ اثر نہیں ڈال رہا اور کسی نے تجھے کہہ دیا کہ آخرت تیری کنفرم ہے، جھوٹ بولا ہے تجھ سے. یہ فکر ہے جو قرآن نے یہودیوں کی بتائی ہے، یہ فکر ہے جو قرآن نے یہودیوں کی بتائی اور خبردار کی ہے کہ یہ ان کی من گھڑت آرزوئیں. یہ نظریہ یہودیوں کے ذہنوں میں انہوں نے ڈالا ہے، ان غلط دین بیان کرنے والوں نے جو اپنی عوام کو خوش کر کے مال کھاتے ہیں. آیات قرآن کے لفظ، ان کو پتہ ہے کہ ان کو شارٹ کٹ دکھاؤ، اچھا پیکج دو، تو یہ کہیں گے یہ والا دین کا پیکج اچھا ہے، یہ مولانا بہت اچھے ہیں، یہ کہتے ہیں تم کنفرم جنتی ہو اور اس سے آگے بات ہی نہیں کرتے، جھوٹ بولو سچ بولو، کیسے ہو کیسے نہیں ہو کہتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ ایک کام کرو یا وہ کر لو یا وہ، پکے جنتی ہو. یہ والا مولانا بہت عجیب و غریب انسان آتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کوئی بات وہ مولانا نہیں ہے، یہ کوئی الگ مولانا ہے. تو یہ جو شارٹ کٹ کے پیکج دینے والے تھے، قرآن نے کہا انہوں نے بدبخت کیا اپنی عوام کو. حضرت موسیٰ کے حقیقی دین کا چہرہ بگاڑ دیا، اور عوام کو چونکہ ان کا دیا ہوا دین آسان لگا، آہستہ آہستہ موسیٰ کے دین کو بھول گئے، حقیقی دین کو، ان کے دین کے پیچھے چل گئے. اب اہم بات یہ ہے کہ آپ کو کیا تعارف کرایا گیا ہے اپنے امام کا، صحیح تعارف ہے یا غلط ہے؟ آپ کو تعارف کروایا گیا ہے کہ آپ کے نبی، قیامت کا دن ہوگا اور جناب جو گناہگار ہوں گے وہ افراتفری میں رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور رسول اللہ سجدے میں سر ڈال دیں گے. سنی ہے نا یہ بات آپ نے، امت ساری کھڑی ہوگی. بالکل اپوزٹ تصویر ہے جو قرآن نے دکھائی ہے. قرآن کی کیا تصویر ہے؟ اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے، اعمال تولے جائیں گے، پھر جس کے وزن بھارے ہوں گے، جس کے وزن ہلکے. یہ قرآن کے لفظ ہیں. یہ لگتا ہے اللہ نے باتیں ایویں ہی کر دی ہیں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس لکھنے کا مطلب کی باتیں نہیں ہوتی، پیپر میں صحیح باتیں نہیں ہوتی، تو کاغذ بھرنے کے لیے ایویں ہی لمبی لمبی چیزیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے قرآن بنانا تھا، ایویں ہی باتیں لکھ دی. اصل بات وہ ہے جو قبلہ صاحب نے بتائی ہے ہمیں، اور وہ کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور گناہگار بڑے پریشان کھڑے ہوں گے کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، پھر اچانک رسول اللہ تشریف لائیں گے اور امتی کہیں گے یا رسول اللہ مر گئے، ہمیں چھڑائیں، ہم نے تو گھپلے کیے ہیں بہت پیچھے نیچے، ٹھیک ہے. یہ تصور رسول کا صحیح تصور ہے کہ رسول اس طرح بتایا جائے کہ تو یہیں پہ گھپلے چھوڑ دے، اور غلط تصور یہ ہے کہ تجھے رسول اس طرح بتایا جائے کہ یہاں پہ کوئی نہیں، کر بھی لے مسئلہ نہیں ہے، تیری سفارش بڑی پکی ہے وہاں پر. ایسے لگ رہا ہے جیسے قیامت کے دن کوئی پاکستان والا سسٹم ہوگا، سفارش پکی ہو تو میرٹ، نہ بھی ہو تو پار، کرپٹ سسٹم ہوگا وہاں پر. وہ جن کا خالق عادل اور جو آئے ہی نظام میں عادل قائم کرنے کے لیے، وہ قیامت کے دن گئے ہماری پارٹی کا بندہ ہے، فرشتوں سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کو جانے دو، باقی کو پکڑ لو. ایسے ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. صحیح امام کا تصور وہ کیا، وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جی رسول پاک جب دیکھیں گے امتی اتنے پریشان ہیں، سجدے میں سر رکھتے. اب دیکھیں جو سٹوریاں گھڑتے ہیں نا، وہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا میرا حبیب سر اٹھا، رسول پاک سر نہیں اٹھائیں گے. پہلا جھوٹ تو یہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ کہے سر اٹھاؤ، رسول کہے میں نہیں اٹھاتا. وہ اللہ کا معصوم نبی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو اللہ کہتا ہے وہ کرنا ہی اس کی زندگی ہے. تم نے اپنا چکر عوام کو دینے کے لیے قصہ بھی ایسا گھڑا کہ جس کے پاؤں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا حبیب سر اٹھا، رسول پاک نہیں اٹھائیں گے. اللہ کہے گا پھر اٹھا، پھر آخر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، کب کس طرح اٹھائے گا سر تو؟ تو اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھ کے کہیں گے میری ساری امت کو بخش، پھر اٹھاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا میں آپ کو تو ناراض نہیں کر سکتا نا، چلو میں نے سارے بخش دی. یہ حساب قیامت کا دن. قرآن کی آیتیں پی جاؤ سارے، رسول کے فرامین پی جاؤ سارے، اور یہ قصہ جو سنایا چودھری صاحب نے اس پر بخشش کی امید لگا لو. یہ کام، یہ اس قسم کے پیکجز یہودی اپنی عوام کو دے دے کے ان کو کرپٹ کر دیا تھا. جنت اب سمجھتے تھے ایکسکلوسیو ان کی ہے اور کوئی جا نہیں سکتا، اور اگر حرکتیں دیکھو تو ایک نمبر کے بے ایمان. اب اس قسم کی قوم رسول اللہ تشریف لے آتے. آپ پڑھیں قرآن, یہ لوگ انتظار کر رہے تھے رسول آنے والا, آخری رسول آئے گا. ان کو ان کے دینی کتابوں میں, ان کی تورات میں, اور ان کے عالموں نے ان کے کان پکا دیے تھے, آخری رسول آئے گا بڑا عظمت والا, اور وہ ہم اس کی امت ہیں, اس کا انتظار کر رہے ہیں, اور جب وہ آئے گا وہ یوں حکومت قائم کر دے گا. یہ سارے قصے سن سن کے اپنی عوام کے بھی کان پکائے ہوئے تھے, اور جو مدینے میں دوسرے اوس اور خزرج رہتے تھے ان کے بھی کان پکائے ہوئے تھے.
اب یہاں سمجھیے گا, میں بات تمام کرنے لگا ہوں اپنی. جب رسول پاک آئے, یہ کئی صدیوں سے رسول کا انتظار کر رہے تھے, دوسرے لفظوں میں منتظر تھے. جو اپنے آپ کو اللہ کے کسی ولی کا, نمائندے کا منتظر کہتا ہے, وہ غور سے سنے کہ اس انتظار کے دوران جو ان کی حرکتیں ہو گئی تھی, اور اپنے پہلے حضرت موسیٰ نبی کے بتائے ہوئے ٹریک سے اتر چکے تھے, اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی سمجھتے تھے, جب رسول پاک تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ شروع کی مدینے میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے. وہ کیا سمجھ رہے تھے, جیسے بعض ہم میں سے سمجھتے ہیں کہ امام زمان آئیں گے, وہ شیعوں سے کہیں گے چاہے وہ بےمان جو مرضی ہے تو ہمارا نا, ادھر ہو جا تم, باقیوں کی گردنیں اڑا دو. غلط تصور. وہ جب اللہ کا نمائندہ ہے تو وہ ساری مخلوق کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے, وہ ساری مخلوق کے لیے اس کے معیار ایک ہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ان لوگوں نے, اوس اور خزرج والوں نے اسلام جلدی قبول کر لیا, اور یہودی مدینہ کے جو اپنے آپ کو انتظار کہتے تھے, اپنی بےمانیوں کی وجہ سے, قرآن نے سبب بتایا ہوا, اپنی بےمانیوں کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہ رسول کی باتیں تو عجیب باتیں, ہم تو اتنے عرصے سے یہ باتیں سن رہے ہیں, جنت ہماری پکی ہے, ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہیں, یہود اللہ کے پسندیدہ قوم ہیں, اور یہ کہہ رہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ پسندیدہ ہے, اور کوئی معیار نہیں ہے, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جب رسول نے معیار دیا کہ جس کا عمل نیک ہے وہ اللہ کا فیوریٹ ہے, وہ اللہ کا پیارا ہے, اور جس کا عمل نیک نہیں ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہے, تو ان کا تو صدیوں سے نظریہ تھا کہ باقی سارے انسان وہ جانوروں کی طرح ہیں, اصل میں تو ہم قوم ہیں. اب جب یہ نظریہ رسول اللہ نے اس کے خلاف بات کی, انہوں نے بجائے یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے, انہوں نے کہا یہ رسول ہی نہیں ہے, شکر ہے بچ گئے, ہمیں پتہ چل گیا. اور آپ تاریخ پڑھیے, بدترین دشمنی رسول اللہ سے مدینہ کے یہودیوں نے کی, اور ان کو بالآخر مدینہ چھوڑنا پڑا, کئیوں کو قتل ہونا پڑا, چونکہ مسلسل اللہ کے نبی سے خیانتیں کرتے تھے. لہذا جو منتظر ہے پہلے پہچانے اس کو جس کا انتظار ہے, وہ کون ہے, کن صفات کا مالک ہوگا, کیا کرنے کے لیے آئے گا, یہ سب جان کر پھر دیکھے کہ اس کی وہ جب آئے گا, اگر ابھی آ جائے میں کہاں کھڑا ہوں, اس کو منہ دکھا سکتا ہوں یا نہیں دکھا سکتا. بڑی اچھی مثال دی علماء دیتے ہیں, میں اور آپ اگر امام آئے اور کہیں جو تیری روٹین ہے 24 گھنٹے میں نے تیرے ساتھ رہنا ہے, لیکن کرنا تو نے وہی ہے جو تو کرتا ہے روٹین میں, ہم میں سے کتنے ہیں جو امام سے کہیں گے میں تیار ہوں. یا اس سے ذرا آسان بات بتاؤں, ہم میں سے کتنے ہیں جن سے امام کہیں کہ موبائل دکھاؤ اپنا, تو دکھا دیں گے, مجھے بتاؤ تمہارے موبائل میں کیا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہم میں سے کتنے بیٹھے ہیں جو بڑے آرام سے بلکہ فخر سے, دیکھیے میرے موبائل میں آپ کے فرامین, قرآن کی آیات,
اور دیکھیے میں کتنا ٹائم دیتا ہوں, یہ میرا میں سارا لکھا ہوا, یہ وہ, فخر سے بتا رہا ہوں. کتنے ہم میں سے آرزوؤں کی دنیا میں, اللہ کہتا ہے یہ من گھڑت جو آرزوئیں ہیں نا, یہ تباہ کر دیتے ہیں. حسین ایک حقیقت کا نام ہے, ایک حسین ہے, چند حسین نہیں ہے. اگر معاشرے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو, یہ گروپ امام حسین کا اور تعارف کرواتا ہے, وہ گروپ امام حسین کا اور تعارف کرواتا ہے, یہ کہتے ہیں امام حسین تمہیں دنیا میں کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ, وہ کہتے ہیں تم صرف ایک آنسو بہا دو تب پکی تمہاری بخشش ہو جائے گی. اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کس کی بات مانے, تو اس کا جواب کسی سے نہ مانگے, ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. آپ ابھی تک آدھے میں بھی نہیں پہنچے ہوں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا حسین کون ہے, کیا چاہتا ہے. اگر میں نے یہ بات پہلے نہیں کی تو یہ بات سن لیجئے, اس پوری کائنات میں, یہ تو جذبات سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو تسلی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس پوری کائنات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آئمہ کو پہچانیں, نام نہیں ہے صفات سے, اللہ آئمہ کون ہے, اللہ کے نمائندے ہیں, دین کے وارث ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں پہچانے کہ وہ کن صفات والے ہوں گے, کیا باتیں کرتے ہوں گے, آپ ان کی معرفت چاہتے ہیں کسی اور سے نہیں, سب سے اوتھینٹک سورس سے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ سے لے کر مولا علی, مولا علی سے لے کر بارہویں امام تک, اس پوری کائنات میں اپنے آئمہ کی معرفت کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے. کیوں؟ یہ آپ کو بتائے گی اللہ کے نمائندے کس مزاج کے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے کئی نمائندوں کا ذکر کیا, ان کی داستانیں سنائیں, ان کے مخالفین کی بھی داستانیں سنائیں, دونوں کے ڈائیلاگ بھی بتائے ہیں, دونوں کی روش اور طریقہ کار بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے, کیا چاہتے تھے وہ, وہ کیا کہتے تھے اپنی قوم سے, کیا کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا, شفاعت کا کیا معیار ہے, سب باتیں جو ضروری اور بنیادی ہیں وہ قرآن نے بتا دی ہیں اللہ نے اپنے نمائندوں کے بارے میں. تو پھر آپ کو بڑے آرام سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو امام حسین چند طریقے سے بتائے جا رہے ہیں, مولا علی, کوئی کہتا ہے مولا علی کی شخصیت ایسی ہے, کوئی کہتا ہے مولا علی کی شخصیت ایسی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولا علی کی شخصیت کیسی ہے حقیقت میں. کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید سے پتہ چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت تا قیامت کبھی جدا. جب یہ جدا نہیں ہے اور جب یہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی بات ہے دونوں کی, ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کو جان, اگر تو امام معصوم ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ ہم پوچھیں قرآن مجید کے بارے میں سب سے بہترین معلومات وہ دیں گے, لیکن آج جب ہمارے درمیان وہ نہیں ہے تو ہم پہچاننا چاہیں کہ وہ کون ہے, کس شخصیت کے مالک ہیں, تو سب سے بہتر وہ بتائے گا جو ان سے قیامت تک جدا نہیں ہو سکتا. اس کی باتیں آپ پڑھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا ائمہ اہل بیت کا حقیقی تعارف, ان کی حقیقی صفات اور ان کے اہداف کیا ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نمائندوں کے ساتھی کون ہوتے ہیں اور کن صفات والے اللہ کے نمائندوں کے دشمن اور مخالف ہوتے ہیں, یہ بھی پتہ چل جائے گا. کسی پھر مولانا کی محتاجی نہیں رہے گی, آپ بتاؤ امام زمان, وہ ایک طرح بتائے, پھر آپ ایک اور بندے کے پاس جاؤ, آپ بتاؤ امام زمان, اس کا امام زمان تھوڑا سا چینج ہو پہلے والے سے, تیسرے والے کا, دونوں سے چینج ہو, آپ کا یار یہ کیا بات ہے.
آپ کے لیے آئمہ نے اللہ کی کتاب کی شکل میں بہترین رہنمائی سجیسٹ کی ہے, حکم دیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لہذا بس میں اپنی عرائض تمام کرنے لگا ہوں, نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارے مذہب کی بنیاد, مکتب اہل بیت کی بنیاد, شیعہ مذہب جسے کہتے ہیں, جو بھی نام رکھیں, اس مکتب کی بنیاد حدیث ثقلین. حدیث ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت. اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں شیعہ قوم نے اتنا کام کیا ہے, اتنا کام کیا ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ جہاں بھی اہل بیت لکھا نظر آئے, حسین نظر آئے, آپ شیعہ ہوں یا آپ سنی ہوں, جو بھی دیکھے گا کہے گا یہ شیعوں کا کام ہے. جی کہے گا نا, شیعوں کا کام ہے. لیکن قرآن کے معاملے میں اس منزل سے ہم بہت دور ہیں, بہت پیچھے ہیں. بات اپنی میں تمام کر رہا ہوں, ہر جگہ میں یہ بات کرتا ہوں. سرخرو تب ہوں گے, تب حدیث ثقلین کے بتائے ہوئے معیار پر پورا اتریں گے جب قرآن مجید کے بارے میں بھی شیعوں کی ایکٹیویٹی, شیعوں کی سرگرمیاں, شیعوں کی محفلوں میں قرآن مجید کا وجود, ٹھیک ہے, وہ اتنا زیادہ ہو جائے, اتنا شیعہ اور قرآن, شیعہ اور قرآن, اتنا معاشرے کو پتہ چل جائے کہ جیسے اہل بیت کے نام کا اشتہار دیکھ کر شیعہ قوم ذہن میں آتی ہے, قرآن کے بھی کسی پروگرام کا اشتہار دیکھ کے شیعہ قوم ذہن میں آئے, ٹھیک ہے. جب یہ ہو جائے گا نا, تب آپ اس بات پر مطمئن ہوئیے گا کہ ہم حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں. حدیث ثقلین نے دو چیزیں بتائی ہیں, ایک نہیں بتائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن تم شیعہ ایک اہل بیت والا کام کرتے رہنا, قرآن کو نہ بھی لفٹ کراؤ تو مسئلہ نہیں. یہ نہیں کہا. کامیابی اس کی رسول اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ تمسک کرتا ہے, دونوں کو تھامتا ہے. اور ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کتنا ہے. یہ قرآن عزیزان محترم, یہ قرآن, میرے آخری الفاظ ہیں یہاں پر اس مجلس کے, یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ حقیقی اہل بیت کیسی شخصیات رکھتے ہیں. حقیقی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگ غلط بھی تعارف کروا دیتے ہیں, غلط بھی بتا دیتے ہیں. وہ جو حقیقت میں ہیں وہ کیسے, یہ آپ کو ان کی صفات کے بارے میں ایسی گائیڈنس دے گا کہ اس کائنات میں اور کوئی چیز آپ کو وہ گائیڈنس نہیں دے سکتی. اور حدیث ثقلین کی حکمت بھی یہی ہے. اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا قرآن اور اہل بیت, حکمت ہے, ہدایت ہے, مضبوط بنیاد ہے. دونوں موجود ہوں جس کے پاس اس کی ہدایت کی ضمانت ہے. لہذا میں آپ سے درخواست کروں, آج شب عاشور ہے, بڑی مشکل رات ہے حرم رسول کے لیے, بیبیاں پریشان ہیں, جانتی ہیں صبح کیا ہونے والا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں روایات میں کہ شب عاشور عجیب منظر ہے لشکر حسینی میں. امام حسین حضرت عباس کو بلاتے ہیں، عباس ان اشقیا سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے، مہلت کسی دنیاوی مقصد کے لیے، کوئی مدد آ رہی تھی، کوئی لشکر آ رہا تھا، امام حسین اس کا انتظار کر رہے تھے؟ نہیں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے. جب ہم نے بھی اس دنیا میں کسی بڑی ہستی سے ملاقات کے لیے گھر سے جانا ہو، اپنی حالت مزید سنوار کے جاتے، تو امام حسین اور سارے لشکر کے سپاہی ساری رات خود کو بناتے سنوارتے رہے اللہ کو پیش کرنے کے لیے. اور اللہ سے ملاقات کے لیے کیسے خود کو بنایا سنوارا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا، عباس تین کام آج کی شب کرنا چاہتا ہوں. ایک کام اللہ کی عبادت، نماز. دوسرا کام اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات. مناجات آپ جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ مناجات آہستہ آواز میں، سرگوشی میں دعائیں مانگنے کو کہتے ہیں. نجوہ، مناجات، سرگوشی، آہستہ آواز. اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، آخری لمحات ہیں. اور تیسرا کام میرے مولا نے فرمایا، عباس آج کی رات جی بھر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. عباس آپ کو معلوم ہے حسین کو تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے؟ میں جب یہ روایت پڑھتا ہوں عزاداروں، میرے ذہن میں خیال آتا ہے حسین سے زیادہ کس نے تلاوت کی ہوگی قرآن کی؟ کوئی کمی تو نہ تھی، لیکن شاید میرے مولا نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ جب میرے ماننے والے، مجھے رونے والے فرش عذاب پر اکٹھے ہوں گے، اگر قرآن سے کوئی دوری پیدا ہو گئی ہو ان کے اندر، تو یہ سن کر کہ ہمارا مولا قرآن سے محبت کرتا تھا، ان کی بھی توجہ ہو جائے، اور اللہ کی کتاب سے اگر دور ہیں تو نزدیک آ جائے. دشمن کے سپاہی بیان کرتے ہیں، حسین کے لشکر سے ساری رات دعاؤں کی اور مناجات کی آوازیں آتی رہیں. اگر کوئی قریب جاتا تو ایسا لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھن بھناہٹ کی آوازیں آتی ہیں. ایسی دعا و مناجات و تلاوت قرآن کی آوازیں لشکر حسینی سے ساری رات بلند ہوتی رہیں. عزادارو، شب تمام ہونے لگی، عاشور کی صبح کا اعلان کیا ہے حسین نے. کس سے کروایا؟ اپنے شبیہ پیغمبر بیٹے کو حکم دیا، علی اکبر اعلان کر جہاد کے آغاز کا اذان سے. شہزادہ علی اکبر نے آ کر اذان دی، عجب منظر ہوگا. حسین کو تو پتہ ہے نا عصر تک کیا ہو جائے گا، کیسے دیکھ رہے ہوں گے اپنے علی اکبر کے چہرے کو، جس کے بارے میں کیا روایات میں لکھا ہے کہ بالکل ایسا تھا جیسے اللہ کے نبی کا چہرہ تھا. اذان علی اکبر سے عاشور کے دن کا آغاز ہوا، عزادارو جہاد شروع ہوا. حسین کے باوفا ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور اپنا وعدہ پورا کر کے کربلا کی خاک پر گرتے رہے، یہاں تک کہ سارے اصحاب تمام ہو گئے. آپ نے قرآن کی آیت سنی ہوگی کہ تم نیکی کا کمال اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک خدا کے راستے میں وہ نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسند ہے. عزادارو، اب جو ہاشمی خاندان کی باری آئی تو حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کی قربانی پیش کی. اجرکم علی اللہ. بس میں علی اکبر، جناب علی اکبر کے بارے میں ایک دو جملے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں.
بیٹا آیا اپنے بابا کے پاس, اجازت مانگی. حسین نے کوئی تردد نہیں کیا, کوئی دیر نہیں لگائی, فرمایا بیٹا اکبر اجازت ہے, جاؤ جہاد کے لیے. اب اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا شروع کیا علی اکبر کو. علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا, الوداع کیا. علی اکبر میدان کی طرف چلنے لگے. مقاتل نے لکھا, چلتے چلتے علی اکبر کو پیچھے آہٹ محسوس ہوئی, یوں لگا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے آتا دکھائی دیا. علی اکبر گھوڑے سے اتر کے دوڑ کے بابا کے پاس آئے. بابا آپ نے تو خود الوداع کیا, پھر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. حسین نے فرمایا علی اکبر, بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا الوداع بڑا سخت ہے. اب پھر الوداع ہوا, علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے. حسین فرمانے لگے, علی اکبر جب تک سامنا رہے باپ کی طرف مڑ کر دیکھتے رہنا, اپنا چہرہ دکھاتے رہنا. علی اکبر چلے, حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا, اپنے خالق سے دعا کرتے ہیں, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اے اللہ ان اشقیاء کی قوم پر گواہ رہنا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقاً وخلقاً ومنطقا, اے اللہ گواہ رہنا میں نے ان اشقیاء کی طرف اس جوان کو بھیجا ہے کہ پورے روئے زمین پر بولنے کے انداز میں, اخلاق میں اور خلقت میں, شکل و صورت میں کوئی دوسرا اس سے زیادہ تیرے نبی جیسا نہیں لگتا. میں نے اس جوان کو ان اشقیاء کی طرف بھیجا ہے. وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نظرنا الے, اے پروردگار آج سے پہلے جب بھی ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا تھا تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کا, ہم اس جوان کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. آج یہ جوان تیرے راستے میں روانہ کر دیا. عزاداروں میدان میں جہاد شروع کیا. جناب علی اکبر نے, پیاس کی شدت ہے, اچانک حسین کیا دیکھتے ہیں, اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے, بابا کے پاس آئے. بیٹا اکبر کیا ہوا, جملہ بولا علی اکبر نے. عزادارو فرماتے ہیں, یا ابتا ان العطش قد قتلنی, بابا پیاس کی شدت نے علی اکبر کو مار ڈالا ہے. فَحَلِّ شُرْبَةٌ مِّن مَّاءٍ, پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے, میں پھر جاؤں جہاد کے لیے. امام حسین نے فرمایا, بیٹا علی اکبر, بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے پاس لا. علی اکبر نے زبان قریب لائی, حسین نے اپنے دہن میں علی اکبر کی زبان رکھی. اچانک علی اکبر پیچھے ہٹے, بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. حسین نے کہا, اکبر جاؤ میدان جہاد میں, اب آپ کے نانا رسول اللہ آپ کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اب جو چلے علی اکبر تو اب واپس نہیں آئے. ایک گرد و غبار بلند ہوا, زخموں سے چور ہے علی اکبر. اچانک ایک لائن نے برچھی ماری, علی اکبر گھوڑے پر ٹک نہ سکے. حسین نے بیٹے کی آواز سنی, یا ابتا علیک من السلام, او بابا حسین اکبر کا آخری سلام. حسین دوڑ کر اکبر کے پاس پہنچے, لیکن بیچ میں تاخیر اتنی ہو گئی تھی. عزادار و مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ جب علی اکبر شدید زخمی ہو گئے تو گھوڑے کی گردن کو پکڑ لیا تاکہ زمین پر نہ گرے. اب گھوڑا جہاں جہاں سے گزرتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے. مقاتل کے لفظ ہیں, فقط تعوہ اربن اربا, انہوں نے